الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورة الزلزال ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. میرا حسن ظن یہ ہے کہ اکثر شرکا جو اس وقت موجود ہیں انہیں یہ سورت زبانی یاد ہوگی. یہ وہ صورتیں ہیں جو نمازوں میں اکثر پڑھی جاتی ہیں, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز. فجر میں قراءت ذرا طویل ہوتی ہے لیکن مغرب اور عشاء میں یہی حصہ ہے قرآن مجید کا جو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے. اس سورت کا نمبر 93 ہے اور کل 114 سورتیں ہیں. سورہ زلزال کے بعد تین سورتیں اور بھی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ ایک گروپ بنتا ہے, چار سورتوں کا ایک مجموعہ ہے. مضمون, اصل مضمون انذار آخرت ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چاروں کا حجم بھی تقریباً ایک جیسا ہے. یہ 4-4.5 سطروں میں ان میں سے ہر ایک سورت جو ہے اس کا حجم اس مصحف کے جو میرے سامنے ہے 4-4.5 سطروں کے اندر یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے. سورہ زلزال, اس کے بعد جو ہے وہ سورہ عادیات, پھر سورہ قارعہ اور پھر سورہ تکاثر. یہ چار کا ایک سیٹ معلوم ہوتا ہے اور بالکل ہم وزن ہیں, ہم حجم ہیں اور مرکزی مضمون وہی ایک ہے. اور یہ وہ مرکزی مضمون ہے جو 30ویں پارے کی اکثر صورتوں کا ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر صورت کا ایک اپنا منفرد انداز ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں, موضوع ایک ہی ہے لیکن ہر دفعہ ندرت کلام کے بڑے بڑے مظاہر سامنے آتے ہیں. یہ چاروں صورتوں بھی اس کی جو اکٹھی آئی ہیں یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہر ایک کا اپنا رنگ الگ بھی ہے, مرکزی پیغام وہی ہے. چنانچہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جاتی ہے. یہ لفظ وہی ہے زلزلہ جسے ہم پہچانتے ہیں, زمین کو ہلا دیا جائے گا. زمین خود نہیں ہلے گی, زلزلت الارض کسی کے رب سے ہوگی, کسی کے رب کے حکم سے ہے. یہ وہی مضمون ہے کہ جو جس نے عرب کی سرزمین کو جھنجھوڑ دیا تھا. ایک مرتبہ لوگ ہل گئے تھے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو اذا زلزلت الارض زلزالها, جب ہلائی جائے گی زمین, جھنجھوڑی جائے گی جیسے کہ اس کو ہلایا جاتا ہے, جیسے کہ اسے جھنجھوڑا جاتا ہے. واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی. پھینک دے گی اپنے بوجھ کو، اندر جو بھی بوجھ ہیں زمین کے اندر وہ سارے نکل آئیں گے. یہ پہلی آیت جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کی تفسیر ہے سورہ حج کی ابتدائی آیات، اس پہ ذرا تشریح آئی ہے. اسی لفظ کے زلزلے کا لفظ وہاں بھی آیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس کی پکڑ سے. ان زلزلۃ الساعۃ، وہ الساعۃ کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی بہت بڑی شے، شیء عظیم، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں. یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ جو جس کو ہم قیامت کہتے ہیں اسے قرآن مجید میں اصل میں الساعۃ کہا گیا ہے، وہ وقت، وہ ایک گھڑی جو آنے والی ہے. لفظ قیامت اپنی جگہ وہ میدان حشر میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے اصل میں اس کے لیے ہے. قیام عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب کھڑے ہونا. تو یہ جس کو ہم قیامت جان رہے ہیں کہ ایک دن زمین پر قیامت ٹوٹے گی اور سب ہلاک ہو جائیں گے، تو اس کے لیے قرآن کی اصطلاح الساعۃ، ان زلزلۃ الساعۃ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، وہ وقت آ کر رہے گا، وہ ساعت جس کی خبر تمام نبیوں اور رسولوں نے دی ہے. اور مکی صورتوں کا تو سب کا ہی مرکزی مضمون وہی رہا، سمجھیے آپ، وہ وقت آنا ہے. تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو اس وقت کا جو زلزلہ ہوگا الساعۃ کا، زلزلے تو تجربے تو ہوتے ہیں انسانوں کو یہاں پر بھی، لیکن وہ بہت ہی بڑی شے ہے، عظیم شے ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس کی ہیبت کی وجہ سے تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس کی ہیبت کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، جو دودھ پلانے والیاں ہیں وہ بھول جائیں گی اپنی شیرخوار بچوں کو. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ مدہوش ہیں کچھ، اور جیسے ایک شخص جو ہے وہ بدحواس، بدحواسی کی آخری درجے کو پہنچا ہوا ہوگا. وما هم بسكارى، یعنی جیسے کوئی آدمی شراب پی کر جو ہے اپنے حواس سے باہر ہوتا ہے تو اس دن کی خوفناک جو صورت حال ہے اس کی وجہ سے اس کے حواس ایسے میں ہوں گے کہ تم سمجھو گے کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس پر کوئی سکر کے آثار نہیں ہے، کوئی شراب زیادہ پی کر اس پر یہ کیفیت نہیں ہوئی، وہ دہشت کی وجہ سے ہے. ولكن عذاب الله شدید، بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہی ہوگا جو بہت شدید ہوگا، شدت کے ساتھ آئے گا. تو یہ ہے وہ زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت آئے گا، آنا ہے. جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی کا یہ فیصلہ ہے، اسی نے طے کر رکھا ہے. اور وہ زمین جو ہے وہ بری طریقے سے ہلا دی جائے گی، جھجوڑ دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے تمام بوجھ جو ہے وہ باہر نکال پھینکے گی. دیکھیے جب گوڈی کی جاتی ہے، ہل چلایا جاتا ہے، تو اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں. یہ اس طریقے سے زمین جو ہے اس کو ہلایا، ہلا مارا جائے گا کہ اندر کے سارے بوجھ باہر آ جائیں گے. اور یہ بوجھ کون کون سے ہیں؟ انسانوں کے اپنے جو ہیں اجساد ہیں، مردہ افراد کے ہڈیاں ہیں ان کی، جو اس کے اندر گلی سڑی، جو بھی انسان تھے، خاک کے پیوند ہوا ہے وہ اسی زمین میں گیا نا، اس کی ہڈیاں بھی یہی ہیں. پھر زمین کے اندر کے اپنے خزانے بھی ہیں جن کو نکالنے کے لیے انسان بڑی کوشش، بڑی ایفرٹ کرتا ہے، لیکن اس زمین کی، اس دن کی جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اسے جھنجھوڑے گا، ہلائے گا، تو اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا. یہ انتہا درجے کا معاملہ ہوتا ہے. یہ واخرجت الارض وثقالها، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے ہوا کیا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، مجھے اپنے کزن کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک اپنا ایک تجربہ بتا رہے تھے کہ باہر امریکہ وغیرہ میں کہیں وہ گئے ہوئے تھے اپنے ایک اور کزن کے ساتھ، اور کسی رائڈ میں جو ہے وہ بیٹھ گئے. رائڈ مختلف قسم کی ہوتی ہے وہاں پر، آپ کو معلوم ہے رائڈز. وہ کوئی بہت بڑا آسمانی جھولا تھا جو سرکل میں تھا، اس کا ہر کیبن الگ سے سرکل موو کرتا تھا اور وہ خود الگ سے موو کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھ تو ہم گئے، لیکن جو ہمارا پھر حشر ہوا ہے کہ وہ تجربہ آج تک جو ہے وہ بھولتے نہیں ہیں. اور اس کی خاص بات جو انہوں نے کی، جس سے مجھے یہ لفظ یاد آیا، کہ ہماری جیبوں میں جتنے بھی کوائنز تھے وہ سارے کے سارے گر گئے. اندر جو کچھ بھی تھا، جس جیب میں بھی تھا، کوٹ میں، پینٹ میں، کوئی ایک کوائن بھی ایسا نہیں رہا کہ جو اندر موجود ہوا ہو، سب کے سب گر گئے. یعنی اندر کے سارے بوجھ نکل گئے. وہ کیوں؟ جس طریقے سے اس کو گھمایا جا رہا تھا، ایک طرف وہ خود بڑی تیزی سے سرکل میں ہے اور اس کا ہر کیبن اپنی جگہ گھوم رہا ہے اور اس کی سپیڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاگل ہونے کے قریب ہو گئے تھے، لیکن مجھے اس جھنجھوڑنے سے اور اس سے یاد آیا کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی. جب زمین کو اس طریقے سے جھنجھوڑا جائے گا تو اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا. وقال الانسان ما لها، انسان پریشان ہو کر کہے گا اسے ہوا کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن کے زمین اپنی تمام باتیں کہہ ڈالے گی، کہہ سنائے گی. اب جو بھی حالات و واقعات اس پر گزرے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کس انداز سے کہے گی یہ اسی وقت معلوم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو تشریح کی ہے علامہ شبیر احمد بخاری صاحب نے، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یعنی انسان جو ہے جو بڑے بھلے کام اس نے کیے ہیں، اچھے برے، سب ظاہر کر دے گی. مثلاً کہے گی کہ فلاں نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، فلاں نے چوری کی تھی، اسی طریقے سے فلاں نے خون ناحق کیا تھا، وغیرہ ذالک. یعنی یوں سمجھو آج کل کی زبان میں کہ جس قدر اعمال زمین پر کیے جاتے ہیں، زمین میں ان سب کا ریکارڈ موجود ہے. قیامت میں وہ پروردگار کے حکم سے ریکارڈ کھول دیے جائیں گے. اس کی کچھ تشریح جو ہے وہ اگلی سورت میں آئے گی. اگلی سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، وہ اپنی داستان کہہ سنائے گی زمین، کچھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے میری سرفیس کے اوپر، انسان کیا کچھ کرتا رہا ہے، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور یہ اس لیے ہوگا بان ربك اوحى لها، اس لیے کہ اس کے رب ہی نے اس کو یہ حکم بھیجا ہے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں گے. یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. اب یہاں پر جو ہو رہا ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میدان حشر کا معاملہ ہے کہ انسانوں کو ان کے تمام اعمال دکھا دیے جائیں گے اور الگ الگ ہو کر نکل پڑیں گے، یعنی دوبارہ نکلیں گے. یہ نفقہ ثانیہ کے بعد ہوگا. پہلے کے نتیجے میں تو ٹوٹل ہلاکت ہے، دوسرے نفقے کے نتیجے میں سب کے سب بیدار ہو جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم تو سو رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، اور یہ اس زمین کو کیا ہوا؟ ہم باسنا میں مرکز نہ ہزا، اس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے ہماری اس مرکز سے. ہزا ما وعد الرحمن، تب خیال آئے گا اوہو یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، انبیاء جس کی خبر دیتے رہے، آسمانی کتابیں جس کو علل انان بیان کرتی رہی کہ اس دن سے ڈرو، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہاں پر جو انسانوں کی اب گروپ بندی ہوگی، مختلف قسم کے مجرموں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یوم الدین یستر الناس تو اشتا تدی اور اعمالہم, اور اس میں مجرم بھی ہوں گے اور نیک لوگ بھی ہوں گے, ان کی الگ جو ہے وہ گروپ بندی کی جائے گی. کسی کا ذوق جو ہے وہ عبادات میں زیادہ تھا, کسی کا ذوق جو ہے وہ خدمت خلق کے کام میں زیادہ تھا, کوئی جو ہے وہ جہاد اور اللہ کی راہ میں جو ہے مجاہدہ اس کے اندر زیادہ تھا. تو اب مختلف لوگ جو ہیں اور کچھ مجرم جو ہیں وہ کسی کوئی ایک کوئی سود خور ہے, کچھ چور ہیں, کوئی ڈاکو ہیں, کوئی نہ کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ ایک گروپ بندی ان کی کر دی جائے گی. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. وہ اب یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ان کو ان کے اعمال نامہ بھی دکھا دیا جائے گا, اور جب وہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, اس کا ذکر ہے سورہ کہف میں. اس وقت کہیں گے لوگ ما لہذا الکتاب, بلکہ پورا یوں کہنا چاہیے کہ وہ سورہ کہف کا جو یہ رکوع ہے, رکوع ساتواں, رکوع ساتواں ہے یا چھٹا ہے, بہرحال اس رکوع کے اندر اسی کی تشریح ہو رہی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, جس دن کا زمین کو چلایا جائے گا, جس دن وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اب یہاں بھی بات شروع ہوئی ہے قیامت کے اس مرحلے سے جس کو السَّاعَةُ کہا, جب پہلا نفقہ ہوگا, پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا اور سب پر ہلاکت طاری ہوگی, جب زلزلہ آئے گا اور اسی کی کیفیت یہ بھی ہوگی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, اسی زلزلے کی شدت کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے موو کر رہے ہوں گے, اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ بھربھری مٹی کی طرح جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ سیٹل ہو جائیں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, کہیں فرمایا کہ رنگی ہوئی اون کی طرح جو ہے وہ پہاڑ جو ہیں جیسے بادل تیرتے ہیں, اس طریقے سے ان کی کیفیت ہو جائے گی. تو وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ سارے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر اور ریت بن کر اب وہ زمین کو سیٹل کر دیں گے, ساری کی ساری اونچائی اونچائی ختم ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, تم کو نہ اونچ دیکھو گے کہ نیچ دیکھو گے. یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ اگر اونچے ہیں تو سمندر وہ گہرے ہیں, انہی پہاڑوں کو اگر آپ بیلنس کر دیں, پوری زمین پہ پھیلا دیں تو یہ ساری کیویٹی فل ہو جائے گی. جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائٹ ہے اس سے کچھ تھوڑی بڑھ کر جو ہے وہ بحر الکاہل کے اندر جو سب سے زیادہ ڈیپسٹ پوائنٹ ہے وہ تقریباً اتنا ہی نیچا ہے. تو اس طریقے سے یہ وہ زمین تو ایک ہی تھی نا, ایک کرہ تھا, اب اس کے اندر کہیں پہاڑ بن گئے ہیں اور کہیں وہ خلا تھے کہ جن کی وجہ سے اب وہ پانی سے بھر گئے اور اس کو ہم سمندر کہہ رہے ہیں. تو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل چٹیل میدان بن جائے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور پھر ہم جمع کریں گے سب کو. ایک وہ کہ رائے یہ ہے علماء میں سے ایک طبقے کی, اور عکس بڑی مضبوط رائے بنتی ہے کہ حشر کا میدان اسی زمین پر ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روزہ حساب ہوگا. اور جب ساری زمین ایک ہی میدان بن جائے گی, سب برابر ہیں, اونچ نیچ ختم ہو گئی, تو پھر پوری نو انسانی بھی اس میں سما سکے گی. اور اب قیامت زیادہ دور بھی نہیں ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ تو اب معاملات کو سمیٹ رہا ہے, اب یہ سمیٹنے کا وقت آ گیا. تو یہ ایک الگ ایشو ہے. فلم نقادر منہم احدا, ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو, کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں تو اب دوبارہ میں میدان حشر میں نہیں آنا چاہتا اور میں اس حساب کتاب کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, سوری نہیں, اس کا کوئی امکان نہیں. اب آپشن ختم ہو گیا تمہارے پاس, دنیا میں آپشنز تھے, اما شاکرم و اما کفورا, وہ ختم. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا، اور سب پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور صفے باندھے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے کہ تم آئے تھے ہمارے پاس پہلی بار. اب اس کی تشریح بہت سے انداز سے کی گئی ہے، اس وقت کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا احادیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا تھا جبکہ ان کا ابھی جسد تعمیر نہیں ہوا تھا، حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. ارواح کو پہلے پیدا کیا اور ایک ہی جگہ پر وہ انہیں اکٹھا کیا گیا تھا، اور وہاں پر اللہ نے ان سے عہد دیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. رب کی معرفت انسان کے اندر باطن میں موجود ہے، ان بلٹ ہے، ہر شخص جانتا ہے. اور بالآخر اسی لیے جب مشکل آتی تھی مشرکین کو بھی، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، بے شمار جو ہیں وہ خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ذرا جھانکو اپنے اندر، جب سمندر میں پھنس جاتے ہو طوفان میں اور سامنے موت نظر آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. سب لات منات عزا ابل بھول جاتے تھے، ہوبل. تو وہ وقت تھا جب ایک مرتبہ اس وقت بھی سب حاضر ہوئے تھے، اس وقت ارواح کی شکل میں تھی صرف، اب اجساد کے ساتھ حاضر ہوں گے اس میدان حشر میں، سب کے سب ایک جگہ موجود. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم تو یہی سمجھتے رہے اور یہی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم تمہیں کسی وقت موعود پر جمع نہیں کریں گے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے، بس بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، بس یہ ایک ہی زندگی ہے، اس کو انجوائے کر لو. یہ بابر بیش کوش والا فلسفہ تو بہت پرانا ہے، جس کی آج کی شکل وہ یہ ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. اور جو پوری اس وقت کائنات کے حوالے سے، پوری دنیا کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کا فلسفہ حیات یہی رہ گیا ہے، ایک ہی مرتبہ کی زندگی ملی ہے، اس کو خوب انجوائے فل بنا لو، یہ بس کامیابی ہے تمہاری، اسی کو دنیا بنا، اسی کو جنت بنا لو، جنت یہیں پر ہے اور ہم بھاگتے ہیں جنت کی طرف. امریکہ کی شکل میں، کینیڈا کی شکل میں، آسٹریلیا کی شکل میں جنتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں. تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت طے کر کے رکھا ہوا نہیں ہے، جو رسول خبر دیتے رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی عدالت پہ کھڑے ہوگے، کوئی نہیں آنا. ووضع الکتاب، اور پھر پیش کر دی جائے گی کتاب، یعنی اعمال نامہ سب کے سامنے آ جائے گا. یہاں بھی بات چونکہ ہوئی تھی کہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ لوگوں کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. اب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا میدان حشر میں اور گروپ بندی بھی کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب وہ اعمال نامہ ان کے سامنے آئے گا تو پھر تم دیکھو کہ ان مجرموں کو کہ کانپ رہے ہوں گے خوف اور ڈر کے مارے کہ اوہو، یہ تو سارا چٹا کچا چٹھا ہمارا سب کا سب سامنے آ گیا، یہ تو سب حقیقت نکلی ہے جو رسول بتاتے رہے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے نہیں چھوڑا کسی بڑی بات کو یا کسی چھوٹی بات کو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، الا احصاها، مگر اس سب کا احاطہ کر لیا. دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا تھا، کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو یا کوئی بڑی بات ہو، سب کا سب اس پہ موجود ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کہا کیا ہوگا انہوں نے سب کچھ موجود پائیں گے. ولا يظلم ربك احدا، اور دیکھو تمہارا رب ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. پھر جو حساب ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا، جو کچھ انسان نے کیا اسی کی جزا و سزا ملنی ہے اسے. اور اسی کے لیے یہاں انداز آیا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا کہ اس اعمال نامے میں موجود ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برا عمل کیا، برائی کا ارتکاب کیا، یَرَهُ، وہ بھی دیکھ لے گا کہ سب کے سب اس میں موجود ہے. یہ ہے وقت کے جو آنے والا ہے، اسی سے ڈرایا جا رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس وقت کہے گا انسان پریشان ہو کر کیا ہوا، ابھی سے آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، وقت آئے گا اس کی تیاری کر لو. چنانچہ یہ ہے سورۃ الزلزال. اس کے بعد جو سورہ عادیات ہے اس کا ترجمہ تو شاید ہو سکے گا، تشریح نہیں ہو سکے گی، اب وہ ختم میں ہے، تو انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو آئندہ جمعے کو کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اندر یہ قیامت کا جو ایمان ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر لمحہ یاد رکھیں کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں. وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہے مذہبی رواداری کے حوالے سے، ایک اخبار میں اس کی رپورٹنگ آئی ہے. یہ دنیا اخبار کے مطابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے 900 سال پرانے ایک ہندوؤں کے مندر تھا جس سے پہنچے ہیں، وہ کٹاس راج مندر کے نام سے کوئی 900 سال پرانا مندر تھا، اور وہاں ہندوؤں سے انہوں نے خطاب فرمایا. اور اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلم، ہندو، سکھ اور عیسائی ہم سب ایک ہیں، اور پاکستان جلد اقلیت دوست ملک بن جائے گا. اقلیت دوست ملک بن جائے گا، کچھ کسر ہے ابھی جو ابھی ہمیں ابھی پوری کرنی ہے، ایک منزل ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی محترم وزیر اعظم صاحب ہندوؤں کو خطاب کرتے ہوئے فرما چکے ہیں کہ ہمارا تمہارا خدا ایک ہے، رہنا سہنا یعنی بود و باش ایک جیسی ہے، روایات اور کلچر ایک جیسا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی ہولی کی تقریب میں شرکت کروں اور آپ بھی مجھ پر رنگ ڈالیں، مجھے فیضیاب فرمائیں. اور یہ تو خیر انہوں نے تو کہا ہی ہے، ہمارے جو بلاول سرداری بھٹو صاحب ہیں وہ اس تقریب میں، ایسی تقریب میں شریک ہو کر اور رنگ ڈلوا کر فیضیاب ہو چکے ہیں، جس کی ابھی آرزو ہے نواز شریف صاحب کے دل میں جو مچل رہی ہے. اسی طریقے سے وہ پاکستان کی منزل لبرلزم اور پروگریسو قرار دے چکے ہیں، پروگریسو پاکستان، اور ہم یہاں پر لبرلزم کا فروغ چاہتے ہیں. اب بڑے خوشنما الفاظ ہیں یہ، سیکولرزم اور اسی طریقے سے لبرلزم، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نفی ہے، تردید ہے. اسلام تو یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اور ان کاموں سے آپ نے بچنا ہے، آپ کی حدود یہ ہیں. ایک مرتبہ پہلے بھی کچھ عرصہ ہوا اس پر گفتگو ہوئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کس معنی میں ہے اس کو سمجھیے. ویسے تو اصل جنت اہل ایمانی کے لیے ہے، جو دل کا سکون ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن کے مسئلے پر جب انہوں نے اختلاف کیا اور بادشاہ نے جو ہے وہ جبرن نافذ کرتے ہوئے ان پر دباؤ ڈالا اور اس درجے ان پر تشدد کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا، کوڑے مارے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے ان جنتی مائی، میری جنت میرے ساتھ ہے، جو مجھے سکون قلب اس وقت حاصل ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اور ڈائمینشن ہے. لیکن یہاں جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے یا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس معنی میں کہ مومن کو یہاں پر کھلی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، اس کے لیے پابندیاں ہیں، قدغنے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، تو قید خانہ مقید ہے. اور جو کافر ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، ان کا کوئی ضابطہ جو ہے ضابطہ اخلاق اس معنی میں ہے نہیں کہ جو اللہ نے چاہا ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں اللہ کو، لہذا اسے کھلی چھوٹ ہے. تو یہ لیے لبرلزم وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کسی پر کوئی روک ٹوک مذہبی اعتبار سے نہ ہو. اور ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدیہ، جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے اسے قوت سے بدلے. اب یہ جو حدیث ہے اور اس طرح کی کئی اور حدیث ہیں، ان کے اندر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص دوسرا غلط کام کر رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، تو اصولی طور پر مسلمان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے متوجہ کرے. نہیں عن المنکر اسے کہتے ہیں، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تم یہ کام جو کر رہے ہو شریعت کے خلاف ہے، لیکن کیا طریقہ ہوگا؟ اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام علماء اس کو مانتے ہیں کہ یہ نہیں عن المنکر ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو مرضی کر رہے ہیں تو ہمیں کیا، یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے، ہمیں ان کو روکنا ہے، منع کرنا ہے، اور ان کی بہبود اسی میں ہے. خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جس رستے پر جا رہا ہے یہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، مجھے اس کو اس انجام بد سے بچانے کے لیے اس کو سمجھانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کو ناراض کرنے سے باز آ جائے، یہ اسپرٹ ہے اس کی. اور جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق ہے وہ قوت کے ساتھ منکرات کو روکے گی، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی، جو بھی تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے اسے قوت سے بدلے. یعنی یہاں اصل میں جو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس حکم کا جو ہے وہ رخ وہ حکام کی طرف ہے، وہ صاحب اقتدار قوتوں کی طرف ہے کہ اگر تم حاکم ہو، تمہارے اندر اختیار ہے، تو پھر تمہیں کرنا پڑے گا، یہ اسلامی فرض ہے جو تم پر عائد ہوا. اور یہ کہہ رہے ہیں لبرل پاکستان چاہیے، کوئی روک ٹوک نہ ہو. اور جو اگر زبان سے کچھ طبقات روکتے ہیں تو ان کی زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں. یہ ہے جس طرف بڑھ رہے ہیں یہ. چنانچہ وہ پاکستان کی منزل لبرلزم اور پروگریسو قرار دے چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مشرکوں سمیت تمام غیر مسلموں کو چیلنج کے انداز میں اللہ فرما چکا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، اس میں کوئی مداہنت، کوئی مفاہمت، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ یہی کہتے تھے نا کفار کہ کچھ گنجائش ہمارے معبودان کے لیے بھی رکھ لو تم اپنے دین میں، کچھ نہ کچھ گنجائش، 1%, 2%, 3%، صاف کہہ دیا گیا قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اب یہ جو جملہ ہے اس کو بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے قرآن مجید کی آیت کو کہ لکم دینکم ولی دین، پوری سورت کا آپ دیکھیں جو رخ ہے اور جو اس کا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ کسی لیول پر نہیں. تم اگر توحید پر نہیں آتے تو تم کچھ اور ہو اور ہم کوئی اور ہیں. یہ اعلان برات ہے, کوئی مفاہمت نہیں. ٹھیک ہے تم اپنے دین پر قائم رہو, ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری کوئی بات مانیں اور اس طریقے سے کوئی مفاہمت باہمی کر لیں, اس کی کوئی امکان نہیں. لیکن اس کو غلط الفاظ معنی پہنائے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تمہارے لیے تمہارا دین, تم اپنے دین پر چلو, ہمارے لیے ہمارا دین. وہ ایک اور اعتبار سے بات درست ہے کہ ان پر جبر نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق یہ کہ ہم کچھ مفاہمت سے زندگی گزار لیں, کچھ اپنے اصول چھوڑ دیں, کچھ ان کے مان لیں. یہ نہیں ہے, اس کا کسی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. تو بہرحال وہ اس انداز سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ ایسے طبقات ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں سے ہمارے راستے جدا ہیں. ویری کلیئر. لیکن آج کل اوپر سے دباؤ ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی ہیں. ایک اسلامی ریاست کا یہ فرض تو ضرور ہے کہ وہ مسلمان شہریوں کی طرح غیر مسلم شہریوں کی بھی جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت کرے, اور اس کے اگینسٹ انہیں کیا کرنا ہوگا, انہیں اسلامی حکومت کے حوالے سے اسلامی نظام کے اندر رہنا ہوگا. اس کو کہیں وائلیٹ نہیں کریں گے, وہ اپنے گھروں میں جو کچھ کریں کریں, لیکن باہر اسٹریٹ پر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے وہ کہ جو اسلام کے خلاف ہو, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو. صرف گھروں میں ان کو پوری آزادی ہے, اور ان کے اپنے جو عبادت گاہیں ہیں اس کے اندر وہ جو کریں سو کریں, اس کی پوری چھوٹ ہے, لیکن اس سے زائد نہیں. شراب یہاں پر نہیں ملے گی, جس کو نہیں رہنا یہاں پر جائے, اسلامی ریاست کے اندر کوئی شراب کا گنجائش نہیں ہے. یہاں بازاروں میں شراب نہیں سیل ہو سکتی, نہیں رکھی جا سکتی. اسی طریقے سے جو بھی اسلامی حکومت, اسلامی احکامات ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق, ان سب کے حوالے سے انہیں ان کو آبزرو اس معنی میں کرنا ہوگا کہ باہر اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے, اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے جو مرضی کریں, اور اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ آزادی ہے انہیں, اس کی پوری آزادی ہے, اور کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا. یہ جو تخلیق, حکمت تخلیق ہے, اسی کے خلاف ہے, فلسفہ تخلیق کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آپشن دیے, اما شاکرا و اما کفورا. لہذا جبرن کسی کو مسلمان بنانا تو اس پوری حکمت کے منافی ہے. البتہ جب مسلمان ہوئے تھے, یہ جو سارے عرب ممالک ہیں جن کو آپ کہتے ہیں, یہ پہلے تو عرب نہیں تھے, یہ پہلے تو اسلامی ملک نہیں تھے. شام ہو, عراق ہو, مصر ہو, اس کے بعد ایران, اس سے باہر نکل کے آتے ہیں تو ایران ہے. یہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا, لیکن جب اللہ کا دین نافذ ہوا اور عدل و انصاف کا نظام ملا اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے, تو اس کو دیکھ کر مسلمان وہاں ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. ایسے انسانی حقوق سوچ بھی نہیں سکتے تھے پہلے وہ, اور اتنی جو ہے اصولی حکومت, خلیفہ وقت بھی اگر کسی معاملے میں اس کے خلاف بھی کسی نے پرچہ دائر کیا ہو, اور وہ چاہے اس مسلم ریاست کا غیر مسلم شہری ہو, اور اس نے خلیفہ کے خلاف جو ہے جا کر عدالت میں کوئی استغاثہ کیا ہے, تو خلیفہ اور وہ دونوں کو عدالت میں بالکل ایک لیول پر رکھا جائے گا, ایک ہی لیول پر ٹریٹ کیا جائے گا. یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو صرف ایک بادشاہت کے نظام کو جانتے تھے. اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست واقعی غیر مسلموں کے بھی جان, مال, عزت, آبرو, اس کی حفاظت اسلامی ریاست کے ذمے ہے, اور یہ مسلمانوں نے کر کے دکھایا تھا. جس کی وجہ سے پھر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، جبرن کسی ایک کو بھی مسلمان نہیں کیا گیا، لیکن کروڑوں لوگ چند سالوں میں مسلمان ہوئے اس نظام کی برکت اور اس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر۔ تو بہرحال اسلام یہ ہے، جو اصل اسلام ہے اسی کو آج بھی پیش کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی مداہنت اگر ہم کریں گے تو اسلام کے ساتھ بھی بغاوت ہے اور اپنے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ ہمیں تمام دوسرے مذاہب کو برداشت کرنا ہوگا، کسی سے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے مذہبی ہم آہنگی، یعنی لا اکراہ فی الدین کا ایک تقاضا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے ملنے والے احکامات پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور نہیں کہہ رہے تو پھر جو مرضی کریں، لیکن یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، آپ کے اپنے خیالات ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم آہنگی ممکن ہی نہیں ہے، جس کی یا جن معبودوں کی عبادت وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم محض انہیں قریب لانے کے لیے مذہب کے حوالے سے رتی بھر لچک پیدا نہیں کریں گے، ہونا تو یہ چاہیے۔ اور اس کے اندر جو اور باتیں بھی انہوں نے کہی تھی کہ ہماری بود و باش ایک ہے، کلچر ایک ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کے حوالے سے جان لیجئے کہ ہمارا ایک پورا الگ کلچر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ سے بھی اپنے آپ کو جدا رکھو، اپنا تشخص۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی طرز کو اختیار کرتا ہے، یعنی تشبہ رہن سہن میں، لباس میں، وضاقتہ میں، کہ ہم اس کے مطابق اپنی بنائیں وضاقتہ، فرمائے وہ انہی میں سے، رواداری کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ ان کی بود و باش کو اختیار کر لیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی دوسروں کی بود و باش اختیار کرے گا پھر وہ انہی میں سے، اور خاص طور پر مذہبی رسومات، جیسے پوپ جیسی ٹوپی کوئی پہن کر آ جائے مسلمان، بظاہر تو اس نے ٹوپی پہنی ہے، لیکن اگر تشبہ اس کے ساتھ ہے تو اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اس کی مخالفت کرنی ہے ان کے تشبہ کی۔ یہ ہے ہمارے دین کا جو ہے اصول، اور ان تمام اصولوں کی دھجیاں بکھیری ہیں وزیر اعظم صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے گورنر سعید الزمان صدیقی صاحب وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ویسے بھی ان کی شہرت اچھی تھی، اگرچہ اس عمر میں ان پر یہ بوجھ ڈال دینا یہ ایک الگ ایشو ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں تھا، لیکن ان کا کیریئر بھی اچھا رہا ہے ایک جسٹس کی حیثیت سے۔ اور پھر یہ کہ سندھ اسمبلی کا جو منظور کردہ بل، جس میں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے پابندیاں لگائی تھی سندھ اسمبلی نے، جو بل پاس کیا تھا، اس پر دستخط کرنے سے انہوں نے انکار کیا تھا، اور یہ گویا کہ اپنی وفات سے قبل انہوں نے ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔